سورہ نور کی آیت نمبر 35 سے مطالعہ شروع کریں گے انشاءاللہ. سورہ نور آیت نمبر 35. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجہ. سورہ نور کا پانچواں رکوع شروع کر رہے ہیں اور آیت نمبر 35 ہے. اس مقام پر اللہ نے ایک بہت قیمتی تمثیل عطا فرمائی ہے, یعنی پیرابل انگلش میں کہا جائے گا, اور بعض بڑے گہرے حقائق ہیں ایمانیات سے متعلق, انہیں کبھی کبھی اللہ نے تمثیل پیرابل کے تھرو سمجھایا ہے. ایک بندے مومن کے دل میں ایمان کی کیا کیفیت ہے, اس کو اللہ نے ہمارے مشاہدات میں سے, آبزرویشنز میں سے ایک مشاہدے کے ذریعے سمجھایا ہے. اور یہ جو مقام ہے قرآن کا, یہ مشکل ترین تمثیل ہے, مشکل ترین پیرابل ہے, بیان کرنے کے اعتبار سے بھی اور کسی درجے میں سمجھنے کے بھی اعتبار سے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ میں سے ابن عباس رضی اللہ عنہ تفسیر میں امام ہیں, انہوں نے ہماری اس مشکل کو آسان بھی کیا. اللہ ان پر اور تمام صحابہ پر اپنی رحمت نازل فرمائے, اور پھر ہمارے بزرگوں نے, ہمارے اساتذہ نے بھی آسان کیا, تو ان آسانیوں کے توفیل کوشش کریں گے کہ آسانی سے یہ مقام ہم سمجھ لیں, ورنہ ہے ذرا ایک تمثیل مشکل یا پیرابل ذرا مشکل نوعیت کی. اللہ نور السماوات والارض, اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا. مثل نور ہی, اللہ کے نور کی مثال ایسے ہے, توجہ کیجئے گا, اللہ کی مثال نہیں, اللہ کے نور کی مثال, کیونکہ اللہ کی مثال ممکن نہیں. سورہ شورہ آیت نمبر 11, لیس کمثلہ شیء, اللہ کی مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں ہے. مثل نور ہی, اللہ کے نور کی مثال, کیا مراد ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, فی قلب المؤمن, بندہ مومن کے دل میں اللہ پر جو ایمان ہے, نور ایمان, اس کی مثال بیان ہو رہی. اللہ کی مثال ممکن نہیں ہے, اللہ پر ایمان کی مثال, بندہ مومن کے دل میں یہ ایمان کی کیفیت ہے کیا, اس کی مثال بیان کی جا رہی ہے. اور آگے ذکر آئے گا, نور علی نور, نور پر نور ہے, تو نور ایمان کا بیان اس مقام پر آ رہا ہے. تو اللہ پر ایمان, اس کا نور, اس کی مثال بندہ مومن کے دل میں کیا ہے؟ مثل نور ہی, اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے, کمشکاتن, جیسے کہ ایک تاق ہو, الماری کہہ لے, فیہا مصباح, اس میں ایک چراغ ہو, المصباح فی زجاجہ, چراغ ایک شیشے کی قندیل میں ہو, ایک جار کے اندر ہو. ایک تاق ایک الماری ہے, اس میں ایک جار ہے اور اس کے اندر ایک چراغ ہے. الزجاجتو کانہا کوکب دری یوقد من شجرت مبارکہ, وہ شیشہ گویا ایک چمکدار ستارہ ہے جو روشن کیا جاتا ہے مبارک درخت سے, زیتونت, جو زیتون کا درخت ہے, لا شرقیت ولا غربیہ, یہ نہ مشرقی رخ میں ہے نہ مغربی رخ میں ہے, یکاد زیتہا یضیء, قریب ایک اس کا تیل وہ روشن ہو جائے, جل اٹھے, ولو لم تمسسہ نار, خواہ اسے آگ نے چھوا بھی نہ ہو. نور علی نور, یہ نور پر نور ہے. ہاں جی, مشکل لگ رہی ہے نا تھوڑی, اب اس کو آسان کرتے ہیں. ایک تاک ہے الماری, اس میں ایک شیشے کا جار ہے, اس کے اندر ایک چراغ جل رہا ہے. چراغ کو جلانے کے لیے تیل چاہیے, اور تیل کو بھڑکانے کے لیے آگ چاہیے ہوگی. پانچ باتیں ہوگی, ٹھیک ہے. ایک تاک, تاک ہے الماری, اس میں ایک گلاس ہے, جار ہے, اس کے اندر ایک چراغ ہے. چراغ کو جلنے کے لیے تیل چاہیے, اور تیل کو بھڑکانے کے لیے ذرا آگ دکھانی پڑے گی. اچھا, یہ جو بات آئی کہ وہ زیتون, اس کا تیل بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے, نہ شرقی ہے نہ غربی, اس کو بھی تھوڑا سمجھ لیتے ہیں, اور چاہے اس کو آگ میں چھوا نہ ہو, اس کو بھی ابھی سمجھ لیتے ہیں. انسان کا یہ سینہ ہے, اس سینے میں دل ہے, اس دل میں ہوتا ہے ایمان کا چراغ, ٹھیک ہے. طاق وہ ہمارا سینہ ہو گیا, اور دل وہ ایک, اس دل کو آپ کہہ لیجئے وہ ایک قندیل کی شکل میں ہو گیا. اس کے اندر وہ چراغ روشن ہوتا ہے ایمان کا. اس کا تیل کیا ہے؟ وہ ہماری فطرت میں اللہ کا بنیادی تعارف موجود ہے, الحمدللہ رب العالمین. اور سورہ آل عمران میں کیا تھا؟ ایمان عقلی, غور و فکر سے. فطرت میں وہ تیل تو موجود ہے, لیکن تیل کو بھڑکانا ہے نا, جلانے کے لیے کیا چاہیے ہوگی؟ آگ چاہیے ہوگی. وہ کیا ہے؟ وہ جو پیغمبر کی بات آتی ہے, وحی کی جو بات آتی ہے, وہ اگر بندے کو مل جائے تو یہ روشن ہو جاتا ہے, یہ جل اٹھتا ہے تیل, اور یہ دل کے اندر نور ایمان کا چراغ روشن ہو جاتا ہے. کچھ آسان ہوا؟ دوبارہ, ہمارا سینہ ہے, اس کے اندر دل ہے, اسی میں نور ایمان کا چراغ روشن ہوتا ہے. اس کا تیل کیا ہے؟ وہ ہماری فطرت میں اللہ کی معرفت موجود ہے. اس تیل کو روشن کرنے کے لیے, جلانے کے لیے باہر سے کوئی آگ چاہیے. وہ کیا ہے؟ وہ جو وحی آتی ہے. اسی کو سورہ آل عمران میں ہم نے ایک اور انداز سے کہا تھا, ایک ہے ایمان عقلی اور ایک ہے ایمان سمعی, سن کر ملنے والا. اسی طرح ایک ہے نور فطرت. ہماری فطرت میں ایمان کا تعارف موجود ہے, نور فطرت. اور ایک ہے نور وحی, وحی آتی ہے رب کی طرف سے پیغمبر کے ذریعے. ایک ہے نور فطرت, فطرت میں موجود اللہ کا تعارف, اور ایک ہے نور وحی جو اللہ کی طرف سے پیغمبر کی ذریعے سے بات ہم تک پہنچتی ہے. یہ دو نور جمع ہو جائیں تو یہ نور علی نور ہے. اب یہ اندر نور ایمان کا چراغ روشن ہو جائے گا. اچھا, یہ شرقی غربی کیا ہے؟ جو درخت باغ کے وسط میں ہو, درمیان میں ہو, تو سورج کی روشنی میکسیمم اس کو ملتی ہے, صبح بھی ملتی ہے اور شام میں بھی. جو ایک سائڈ پر ہوگا ایک وقت ملے گی, دوسرے وقت نہیں ملے گی. جو دوسری سائڈ پر ہوگا دوسرے وقت, ایک وقت ملے گی دوسرے وقت نہیں ملے گی. لیکن جو وسط میں ہوگا, ادھر ادھر کے اندر نہ ہو, تو اس کو پوری پوری سورج کی روشنی ملے گی, تو اس کا جو تیل نکلے گا وہ بھی بہت عمدہ ہوگا. انسان کی فطرت سلامت ہو اور اس پر تعصب کے پردے نہ پڑ جائیں, ادھر ٹلٹ ہو گیا جھک گیا, ادھر ٹلٹ ہو گیا جھک گیا, یہ ادھر ادھر کے تعصبات سے پاک ہو اور اس کی فطرت سلامت ہو, تو یہ اندر کی جو نور فطرت والی کیفیت ہے وہ بیدار ہوتی ہے. اور جیسے ہی بس ملنے کی دیر ہے, جیسے ہی پیغمبر کی بات آتی, لپک کر یہ قبول کرے گا اور نور علی نور ہو جائے گا, یہ روشن ہو جائے گا چراغ. بھائی اتنا آسان ہو گیا؟ بس اتنا کافی ہے, زیادہ وقت نہیں ہمارے پاس, ٹھیک ہے. باقی اس کو آپ تفصیل سے سمجھنا چاہیں تو یہ مقام بھی منتخب نصاب میں شامل ہے, جس کو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ نے بہت وضاحت سے بیان فرمایا, وہاں اس کی تفصیلات مل جائیں گے انشاءاللہ. اور اس کے نوٹس بھی ہیں جو ہمارے ساتھ انجینئر نوید احمد صاحب مرحوم نے تیار کیے تھے, وہ نوٹس بھی بڑے قیمتی, وہاں بھی یہ پیرابل بڑے سادہ انداز میں انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی, اللہ ان حضرات پر اپنی رحمت نازل فرمائے. وہ نوٹس چھ حصوں کے بڑے قیمتی, خاص طور پر وہ حضرات و خواتین جو درس و تدریس کا کوئی شوق رکھتے ہیں وہ نوٹس ضرور لیں. اور اس پر ڈاکٹر اسرار صاحب کے کامنٹس یہ تھے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, کہ انہوں نے کہا کہ اگر کبھی دوبارہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بلایا تو میں ان نوٹس سے منتخب نصاب کا درس دوں گا. یہ نوٹس اتنے قیمتی ہیں جو ہمارے استاد انجینئر نوید احمد صاحب نے مرتب کی تھی. تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ اب اگر کبھی دوبارہ جانا ہوا, پھر موقع نہ ملا, ویزا نہیں مل رہا تھا ان کو, تو ان نوٹس سے میں منتخب نصاب کا درس دوں گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ اتنے قیمتی نوٹس ہیں جو انہی کے دروس سے انجینئر نوید احمد صاحب نے سن سن کر تیار کیے تھے, وہ نوٹس میں بھی یہ آپ کو پیرابل بڑی سہولت سے سمجھ آئے گی انشاءاللہ. یہد اللہ لنور ہی من یشاء, اللہ جسے چاہتے اپنے نور کی ہدایت عطا فرما دیتا ہے. تو پوری تمثیل اللہ کی مثال کی نہیں, اللہ کے نور کی مثال ہے, اللہ پر ایمان کی مثال, اور وہ کیا ہے؟ نور ایمان والی بات. اللہ ہمارے دلوں کو بھی نور ایمان سے منور فرمائے اور مزید ہمیں سلامتی عطا فرمائے فطرت کی, اور مزید یہ نور وحی ہمارے پاس ہے, مانے بیٹھے ہیں, اس سے اور اللہ ہمارے نور ایمان میں اضافہ فرمائے. نور علی نور, یہ نور پر نور ہے. یہد اللہ لنور ہی من یشاء, اللہ جسے چاہتا اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے. ویضرب اللہ الامثال للناس, اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے. اللہ کو کوئی حاجت نہیں, یہ تو بندوں کو سمجھانے کے لیے, یہ ذرا دقیق اور گہرے حقائق ہیں, تو ہمارے مشاہدات میں سے ایک تمثیل یا پیرابل دے کر یہ حقیقتیں کچھ واضح ہوئی ہیں. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ ہر ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. ویسے یہ جو رکوع ہم پڑھ رہے ہیں نا, یہ حفاظ کو بھی پتا ہے ویسے, اس رکوع میں کچھ تجوید کی بھی مشق کرنی پڑتی ہے، دو تین الفاظ ایسے ہیں، جیسے بھی ہم نے پڑھا نا، کأنها کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ، تو حفاظ کو بھی یا تلاوت کرنے والوں کو بھی مشق کرنی پڑتی، آگے بھی آئے گی، اور جو بیان کرنے والے نا ان کو بھی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. ترجمے میں بھی دو تین الفاظ اس رکوع میں ایسے جو ایک ہی مرتبہ قرآن میں آئے ہیں، اور پیرابل یہ خاصی ذرا گہری ہے جس کو ہم نے اللہ کی توفیق سے سمجھا. فی بیوتین ادین اللہ، ان گھروں کے بارے میں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا، ان ترفع، کہ انہیں بلند کیا جائے، ویذکر فیہا اسمہ، اور اس میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجالہم، ان میں صبح و شام تسبیح کر دیں اللہ کی وہ لوگ، ان لوگوں کی کیفیت آگے آئے گی. البتہ ایک بات ان گھروں کے بارے میں جن کی نسبت حکم ہے کہ انہیں بلند کیا جائے، بستی میں لگے کہ اللہ کا گھر سب سے بلند ہے، ٹھیک ہے ہائی رائز بلڈنگز وغیرہ کا بھی کانسیپٹ آ گیا، لیکن یہ جو مینار بلند بنائے جاتے ہیں اس کی حکمت کیا ہے کہ اللہ کا گھر نمایاں بھی ہو اور دور سے بھی دکھائی دے رہا ہو، تو اللہ کا گھر نمایاں ہو، ٹھیک ہے. کیا اچھا ہوتا کہ ذرا بیت اللہ سے دور دور تھوڑی بلڈنگیں بنائی جاتی، اب طواف کے دوران جو ہے وہ کلاک ٹاور پہ نظر زیادہ ہوتی ہے، اللہ کے گھر کی طرف توجہ کم ہوتی ہے. ویسے طواف کے دوران تو صرف رخ بھی نہیں کرنا ہوتا، اس پر بھی اہل علم کا فرمانا یہ ہے، ڈیبیٹ ہے، کہ تھوڑا اگر دور ہوتا تو معاملہ زیادہ بہتر ہوتا. اسی طرح بستیوں کے اندر نمایاں گھر اللہ کا نظر آنا چاہیے، اور کم از کم یہ کہ یہ جو مینار کی بلندی ہے یہ اسی بات کی طرف ایک اشارہ بھی. بہرحال اب ان بندوں کا بیان جو صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، یہ کون ہیں؟ نور ایمان جن کے دلوں میں ہے اور روشن ہے، ان کی کیا باطنی کیفیت ہے؟ فرمایا، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، کوئی تجارت انہیں نہ خرید و فروخت سے غافل کرتی ہے نہ اللہ کے ذکر سے، معاف کیجئے گا، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، معاف کیجئے گا، کوئی تجارت اور خرید و فروخت انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، وہ اقام الصلاۃ اور نماز قائم کرنے سے غافل نہیں کرتی، وہ ایتاء الزکاۃ زکات ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی. وہ تجارت کرتے ہیں، خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، معاش کی محنت بھی کرتے ہیں، مگر توجہ اللہ کی طرف رکھتے ہیں، معاش کی جد و جہد کے دوران بھی انہیں اللہ یاد رہتا، حلال حرام کی تمیز رکھتے ہیں، اور یہ معاش کی محنت یا کوئی اور خرید و فروخت کی مصروفیت اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے، زکات ادا کرنے سے انہیں نہیں روکتی. اور کیفیت کیا ہے؟ یخافون یوماً تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں الٹ دیے جائیں گے دل اور آنکھیں، آخرت کا خوف ان کے دلوں میں ہوتا ہے، اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال کی بہترین جزا عطا فرمائے اور انہیں اپنے فضل سے مزید عطا فرمائے. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور اللہ جسے چاہتا بغیر حساب رزق عطا فرماتا ہے، اللہ ہمیں بھی ایسے ہی لوگوں میں شامل فرمائے. اب ایک اور تمثیل یا پیرابل آ رہی ہے ان لوگوں کی کہ جو ایمان کے بغیر کچھ نیکی کر رہے ہوتے ہیں یا دکھاوے کی نیکی کر رہے ہوتے ہیں، سچا ایمان نہیں ہوتا، ایمان کے بغیر نیکی یا دکھاوے کی نیکی کرنے والوں کے لیے ایک تمثیل یا پیرابل کا بیان ہے. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسب الظمآن ماء، یہ مقام بھی تجوید و تلاوت کے حوالے سے ذرا پریکٹس مانگتا ہے. والذین کفروا اعمالهم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کیسے؟ کسراب، سراب کی طرح. سراب کیا ہے؟ جیسے صحرا کے اندر آدمی دور سے دیکھتا ہے تو وہ مٹی کی لہریں اٹھتی ہیں، لگتا ہے کہ پانی ہے، یا کسی صاف ستھری سڑک پر آدمی ٹریول کرے تو لگتا ہے کہ آگے پانی دکھائی دے رہا ہے، حالانکہ وہ چمکتی سڑک ہوتی. سراب کا سراب ان سراب کی طرح ہے، بقیعتی یحسب الظمآن ماء، چٹیل میدان میں، اور ایک پیاسا آدمی اسے گمان کرتا ہے کہ یہ پانی ہے. حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آتا ہے تو کچھ نہیں پاتا. وجد اللہ عندہ، اور پاتا ہے اپنے پاس اللہ کو. فوفاہ حسابا، بس اللہ اس کے حساب کو پورا فرما دے گا. واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اللہم حاسبنا حساب یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما. یہ کیا ہے کہ دور سے تو لگ رہا ہے کہ وہ پانی کی لہریں ہیں یا چمکتا پانی دکھائی دے رہا ہے کسی سڑک کے اوپر، مگر قریب جاتے تو کچھ نہیں. اسی طرح وہ لوگ جو ایمان کے بغیر کچھ اچھے بظاہر اعمال کر رہے ہیں یا دکھاوے کے اعمال کر رہے ہیں، لگ تو رہے کہ ہیں کچھ اعمال، مگر جب اللہ کے سامنے کل پیش ہوں گے تو ان اعمال کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی، کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اللہ ان کا حساب چکا دے گا. اب تیسری پیرابل، تیسری مثال، یہ وہ لوگ ہیں نہ جھوٹا ایمان ہے نہ کوئی جھوٹ موٹ کی نیکی، کچھ بھی نہیں، پہلی پیرابل کیا تھی؟ پہلی تنسیم کیا تھی؟ نور اعلی نور، نور پر نور. اب کیا ہے؟ اندھیروں پر اندھیرے، نہ جھوٹ موٹ کا ایمان نہ کوئی جھوٹ موٹ کی نیکی، تاریکی ہی تاریکی ہے. اب ان کا ذکر. او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موجن، یا ان کے اعمال ایسے جیسے کہ گہرے سمندر میں اندھیرے ہوں جنہیں ڈھانپ لیتی ہے موج. من فوق ہی موجن، اس کے اوپر دوسری موج. من فوق ہی صحاب، اس کے اوپر بادل. ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے ہیں ایک پر ایک. اذا اخرج یده لم یکد یراها، جب وہ اپنا ہاتھ نکالے تو توقع نہیں کہ اسے دیکھ سکے گا. ومن لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور، اور جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ گہرے سمندر کی مثال. موج پر موج، موج پر موج، لیکن اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا. ایک سرٹن ڈیپ تک تو کوئی لائٹ پہنچتی ہے، اس کے بعد ممکن نہیں ہے. یہ وہ آیت ہے کہ جس کو پڑھ کر ایک فرینچ ایڈمرل تھا، وہ کیپٹن تھا کسی شپ کا غالباً، اور اس تک یہ بات پہنچی، اور اس نے کچھ مطالعہ کیا ہوگا یا اس سے ڈسکشن ہوا ہوگا، اور جب اس کو یہ پتا چلا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا، تو پھر وہ آدمی کہتے ہیں کہ یہ صدیوں پہلے کوئی وہ شخص تو کہہ ہی نہیں سکتا جس کو گہرے سمندروں میں جانے کا مستقل تجربہ نہ ہو. یہ کیفیت وہی بتا سکتا ہے، جان سکتا ہے، جس نے مستقل گہرے سمندروں کا سفر کیا اور وہ شخص پھر وہ ایمان بھی لے آیا. بہرحال یہ ہے ظلمات بعض فوق بعض، اندھیرے ایک پر ایک، اور ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیں. ومن لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور، اور جسے جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے. نور کے لیے دعا آپ کو یاد ہے میں نے ذکر کی تھی، ہے نا؟ لوگ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے نور و بشر پر بحثیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی نہ کرو، وہ انسانوں میں سے ہی چنے گئے تھے، کوئی شک نہیں ہے، مگر بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات بھی ان کی. اور وہ کیا دعا ہمیں سکھا گئے؟ آپ کو یاد ہوگا میں نے ذکر کی تھی غالباً کہ فجر کی دو سنتیں گھر پر ادا کر کے رسول اللہ تشریف لے جاتے جب فرض ادا کرنے کے لیے، تو دعا فرماتے. مختلف روایات میں طویل بھی ایک جگہ اہل علم نے جمع فرما دی، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا ومن امامی نورا ومن خلفی نورا وفی عینی نورا وفی بصری نورا وفی شعری نورا وفی لسانی نورا وفی دمی نورا وفی لحمی نورا وفی عصبی نورا اللہم اجعلنی نورا. عربی گرامر والے سنیں اس کو، اللہم اجعلنی نورا، اللہم اعظم لی نورا، اللہ میرے لیے نور بنا دے، اللہ میرے دل میں نور بنا دے، میرے وجود میں نور بنا دے، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، میرے اوپر، میرے نیچے، میرے سامنے، میرے پیچھے، میری آنکھ میں، میری کان میں، میری کھال میں، میرے گوش میں، میرے پٹھوں میں نور بنا دے، اللہ مجھے نور بنا دے، اللہ مجھے نور بنا دے، اللہ میرے لیے نور کو بڑھا دے. اب اس کے بعد ہم کیوں بحث کریں بھائی؟ ٹھیک، البتہ یہ دعا ہم نے بھی پڑھنی ہے. تو اگر ہم اپنے نور مانگ رہے ہیں تو جس ذات کے ذریعے نور ایمان ہم تک پہنچا اس کو اس تعلق سے نور ماننے میں کیا حرج کی بات ہے؟ تو ہمارے پلیٹ فارم سے تو یہ مباحث ہمارے نزدیک ہے ہی نہیں، وہ انسانوں میں سے چنے گئے کوئی شک نہیں، مگر اللہ نے خاص انہیں چنا اور ان کو ہمارے لیے نور ایمان کا ذریعہ بنایا اور ان کے ذریعے اپنا کلام عطا فرمایا. ان کی تعلیمات بھی نورانی، ان کی زندگی بھی نورانیت والی، اور جو ان سے جڑے گا اس کو بھی نور ایمان اور اعمال کی نورانیت ملتی چلی جائے گی. اس میں کس کو مسئلہ ہے مجھے بتائیے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اختلافی نوعیت کے مباحث سے بچنے اور ان میں اعتدال کی راہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی آیات میں مکی صورتوں جیسے مضامین عمومی جو ہم بیان کرتے رہے، پڑھتے رہے، وہ آ رہے ہیں. الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کی پاکیز کے بیان کرتی ہر وہ شے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی. کل قد علم صلاته وتسبیحه، ہر ایک نے اپنے وظیفے کو بھی جان لیا اور اپنی تسبیح کو بھی کہ کس کس طور پر اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے. واللہ علیم بما يفعلون، اور اللہ جانتا ہے جو وہ اعمال کرتے ہیں. وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمان و زمین کی. وإلى الله المصير، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. الم تر ان اللہ یزجی صحابا ثم یؤلف بینه ثم یجعله رکاما، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں آپس میں ملاتا ہے، پھر انہیں تہ بتہ کر دیتا ہے؟ فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر تم دیکھتے ہو کہ ان کے درمیان سے بارش برستی ہے، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ، اور وہ جو آسمانوں میں اولوں کے پہاڑ ہیں اللہ ان سے اولے برساتا ہے، اور بعض اوقات ان کی جو اونچائی ہے وہ میلوں تک کی ہوا کرتی، فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، پھر جس پر وہ چاہتا ہے وہ اولے جس پر وہ چاہتا ہے اولے برسا دیتا ہے، وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، جس سے چاہتا ہے اس سے پھیر دیتا ہے، يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ، قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بینائی لے جائے، يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ، بے شک اس میں عبرت و سبق آموزی ہے عقل مندوں کے لیے، آنکھوں والوں کے لیے جو بصیرت رکھتے ہیں، وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّمَّا، اور اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا، فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، بس ان میں سے کوئی اپنے پیٹ پر چلتا ہے بالکل زمین سے لگا ہوا مگرمچھ وغیرہ، وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، ان میں سے کوئی دو پاؤں پر چلتا ہے، بہت سی مثالیں ہیں، وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، ان میں سے کوئی چار پاؤں پر چلتا ہے، بہت سی مثالیں، يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ ہر ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، لقد انزلنا آیات مبینات، یقین ہم نے واضح آیات نازل کی ہیں، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم سب کو سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما۔ اب اہل ایمان اور منافقین، سچے ایمان والے اور ایمان کے جھوٹے دعوے دار منافقین، ان کا ایک موازنہ پیش کیا جا رہا ہے، وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، اور وہ یعنی منافقین کہتے ہیں ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے، وَأَطَعَنَا، اور ہم نے اطاعت کی، ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق پھر جاتا ہے، وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت سے فرار اختیار ہو رہے، تو اللہ فرمانے کہ یہ ایمان والے نہیں، یہ ایک ایسا ایمان ہے کہ ایمان کے دعوے دار بھی بنو اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزیاں بھی چلتی رہیں، یہ کون سے ایمان کے دعوے دار تو بن گئے، وما اولئک بالمؤمنین، اور وہ ایمان والے نہیں ہیں، وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، تو اچانک ان میں سے ایک فریق منہ پھیر لیتا ہے، اللہ کے رسول کا حکم انہیں پسند نہیں، معاذ اللہ، یہ سورہ نساء میں بھی تفصیل آئی تھی، اطاعت رسول سے یہ منافقین بھاگتے تھے، معاذ اللہ، وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر ان کے لیے حق پہنچنے کا معاملہ ہو تو گردن جھکائے اس کی طرف چلے ان کی طرف چلے آتے ہیں، مراد کیا ہے؟ جہاں مال غنیمت ملتا ہو رال ٹپکنا شروع ہو جائے، جہاں کے دنیا کا مفاد ملتا ہو فوراً اپنا اسلام جتانے کے لیے پیش ہو جائیں، افی قلوب مرض ام ارتاب ام یہم الظالمون، بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں۔ اور سچے ایمان والوں کا بیان، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسول ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا، ایمان والوں کی بات تو اس کی سوا کچھ نہیں ہوتی کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، جو حکم آئے سر آنکھوں پر سنا اور اطاعت کی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں انہی میں شامل فرمائے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرے، وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ، اور اللہ سے ڈرے اور اللہ کا تقوی اختیار کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، پھر منافقین کا ذکر ہے، اور انہوں نے اللہ کی پرزور قسمیں کھائیں، لئن امرتہم لیخرجن، اگر آپ حکم دیں تو ضرور نکل کھڑے ہوں گے، واہ بھی واہ بھائی، میدان سج رہا ہے، قتال کا میدان سج رہا ہے، سبھی نکل رہے ہیں، اب تمہارے پاس کیا کوئی وی آئی پی کال لے کر آئیں گے کیا؟ ہاں تمہارے ڈور اسٹیپ پر آ کر تمہیں بتایا جائے گا، تمہیں پک اینڈ ڈراپ کی سروس بھی دی جائے گی کیا؟ عجیب بات ہے کہ حکم دے تو ہم نکل پڑیں گے، حکم کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ یہ تو میدان سجا ہوا ہے، سچے ایمان والے تو کھڑے ہیں اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے، انفاق کا تقاضا آ جاتا ہے، قتال کا تقاضا آ جاتا ہے، کھڑے ہوتے ہیں، تمہیں کیا پرسنل کال دینی پڑے گی گھر پر آ کر؟ یہ ہے منافقت ان کی۔ قل لا تقسموا، آپ فرمائیے قسمیں نہ کھاؤ، طاعت معروفہ، اطاعت کرنا پسندیدہ ہے، عمل کرو، دعوے نہ کرو، عمل کا ثبوت پیش کرو، ہمارے لیے بھی بہت بڑی رہنمائی جی، ہمارے لیے بھی بہت بڑی رہنمائی، دعوے نہیں بھائی، ثبوت پیش کرو، اور جب اللہ کے لیے کرے تو بتانے کی ضرورت ہے کسی کو؟ دعوے بہت ہیں، عشق رسول کے دعوے، حب الہی کے دعوے، موحد ہونے کے دعوے، پتہ نہیں کیسے کیسے دعوے ہیں، لیکن عمل کے میدان کے اندر پھر بہت سارے سوالات بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. تو دعوے نہ کرو, قسمیں نہ کھاؤ, طاعت معروفہ, اطاعت کرنا یہ پسندیدہ اور مطلوب بات ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون, بے شک اللہ تعالیٰ خوب اس سے واقف ہے اے لوگوں جو تم عمل کرتے ہو. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. فَإِن تَوَلَّوْا, پھر اگر تم پھر گئے, فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ, تو رسول پر اسی قدر ذمہ داری ہے جو ان پر ڈالی گئی اور تم پر وہی ذمہ داری جو تم پر ڈالی گئی. رسول نے اپنا جواب دینا ہے, تم نے اپنا جواب دینا ہے, اور عمومی اعتبار سے ہر ایک نے اپنا جواب دینا ہے. بڑے آرام سے لوگ کہتے ہیں نا مولوی ایسے مولوی ویسے, ٹھیک ہے بھائی اختلاف ہو سکتا ہے, اچھے علماء بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے, بحث ہم کر چکے ہیں, لیکن کسی کو برا بھلا کہنے سے کیا میری جان چھوٹ جائے گی؟ میں نے اپنی قبر میں خود جواب دینا ہے. یہ لیڈر بھی ایسے ہیں, یہ امیر بھی ایسا, یہ ذمہ دار بھی ایسا, یہ فلاں بھی ایسے ہیں. بھائی آپ کیسے ہیں؟ آپ بھی ایسے ویسے ہی ہیں یا کچھ ہیں آپ بھی؟ عجیب بات, بڑے آرام سے انگلی اٹھانا آسان ہوتا ہے. تو رسول پر ان کی ذمہ داری ہے, تم پر تمہاری ذمہ داری, مجھ پر میری ذمہ داری, آپ پر آپ کی ذمہ داری, ایک عالم دین پر اس کی ذمہ داری. ہر ایک نے اپنی قبر میں خود جواب دینا ہے اور قیامت میں اکیلے اکیلے خود جواب دینا ہے. سورہ مریم کی آیت 95 میں ہم پڑھ چکے ہیں, وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا, اور اگر تم ان رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے. اللہ نے ہدایت کو رسول اللہ کی ذات سے جوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, اور رسول علیہ السلام کے ذمے تو پیغام کا واضح طور پر پہنچا دینا ہی ہے. اگلی آیت بہت اہم ہے قرآن کی, اور اس کو علماء نے عنوان دیا آیت الاستخلاف, وہ آیت جس میں خلافت کے عطا کیے جانے کا تذکرہ ہے. فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, اللہ نے وعدہ فرمایا تم میں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے, لیستخلفنہم فی الارض, اللہ فرماتے اللہ ضرور انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا, کما استخلف الذین من قبلہم, جیسے اللہ نے ان لوگوں کو خلافت عطا فرمائی جو ان سے پہلے تھے. اس کے اور نتائج کیا نکلیں گے عملی اعتبار سے, وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ, اور اللہ انہیں اس ان کے دین کو ضرور قوت اور استحکام عطا فرما دے گا جو دین اللہ نے ان کے لیے پسند کیا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور ضرور اللہ ان کے لیے خوف کے بعد امن کی حالت پیدا فرما دے گا, خوف کو امن سے بدل دے گا. پھر کیا کریں گے, یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, وہ میری عبادت کریں گے, میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. ومن کفر بعد ذلک, اور جس نے اس کے بعد بھی کفر کیا, فاولئک هم الفاسقون, تو یہی لوگ فاسق یعنی نافرمان ہیں. یہ آیت استخلاف جہاں اللہ تعالیٰ نے خلافت کا وعدہ دیا. آج خلافت کے نام سے مسلمان بھی الرجیک ہو گئے, انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر داعش جیسی تحریکوں نے یا افراد نے اس نام کا غلط استعمال کیا یا کچھ لوگوں نے اسلام کے نام پر غلط کام کیے تو ان کے غلط استعمال اور ان کے غلط کاموں کو کنڈیم کیا جائے گا, نہ کہ خلافت کے لفظ کو ہم کنڈیم کرنا شروع کر دیں, الرجیک ہونا شروع کر دیں. معاذ اللہ, آج میں سوچ رہا تو ایک خیال آیا, بہت پہلے حامد میر صاحب نے کالم لکھا تھا, وہ ایک کانفرنس اٹینڈ کر کے آئے تھے یونائیٹڈ سٹیٹس کے اندر, اور وہاں ظالموں نے یہ بات بھی کہہ دی کہ ہمارا آخری معاملہ کیا ہوگا, آخری معاملہ یہ ہوگا کہ جو مسلمان قرآن کو اللہ کا کلام سمجھتا ہے ہم اس کو دہشت گرد مانیں گے. یہ ریکارڈ پر بات ہے. تو کل اگر اس تک وہ پہنچ جائیں گے ہم قرآن بھی چھوڑ دیں گے. کیا خیال ہے, ہم قرآن بھی چھوڑ دیں گے؟ اتنے الرجیک ہو گئے لوگ مسلمانوں کے ممالک کے اندر. مسلمان حکمران خائف کیوں ہیں خلافت کے نام سے؟ اس لیے کہ عوام میں ظالموں کے خلاف بیداری کھڑی ہو رہی, بیداری پیدا ہو رہی, اور ان کے ظلم کے خلاف اگر بیداری پیدا ہو رہی ہے تو اچھی بات ہے, تاکہ ان کا ظلم ختم ہونا چاہیے. اور ان کو ڈر ہے کہ ہماری کرسیاں, ہماری چودراہٹیں, ہمارے اقتدار ختم ہو جائیں گے, اس لیے وہ الرجیک ہو رہے ہیں خلافت کے عنوان سے. تو یہ ان کا قصور ہے. ہمارا آپ کا ذہن کلیئر رہنا چاہیے, کسی نے غلط استعمال کسی اصطلاح کا کیا تو غلط استعمال کو کنڈیم کرنا چاہیے, نہ کہ دین کے تقاضے کو کنڈیم کرنا چاہیے. کہ صاحب کچھ ہائی اپس نے اور اتھارٹیز نے تنظیم اسلامی سے کہا ہے کہ بھائی خلافت کے لفظ کو استعمال کرنا آپ چھوڑ دیں. کیوں چھوڑ دیں بھائی؟ اول تو جھوٹی خبر تھی, کسی کی طرف سے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا, اکراس دا پاکستان یہ جھوٹا ہم پر الزام لگایا گیا. ہم آج بھی کہتے ہیں, آج بھی ہمارا سلوگن ہے تنظیم اسلامی کا پیغام نظام خلافت کا قیام. میں بھی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے سورہ نور آیت 55 بیان کر رہا ہوں. یہ دی نیشن کے اندر کسی نے اڑا دی خبر, اور کوئی کسی نے اکراس دا بورڈ, اکراس دا پاکستان کوئی ہم سے کسی نے رابطہ نہیں کیا. لیکن یہ کیا کہ ہم الرجک ہو جائیں گے غیروں کے یا کسی اپنوں کے غلط استعمال کی وجہ سے؟ یہ تصور غلط ہے. جو غلط کام کر اس سے غلط کام کو کنڈیم کیا جائے, چاہے وہ اپنے کرے چاہے وہ غیر کرے. اپنے تو اپنوں کو کنڈیم کر رہے ہیں, مگر عراق کے اندر جو بمبارڈمنٹ ہوتی رہی یا جو میسیکر ہوتا رہا اس کو کنڈیم کرنے کی ہمت نہیں ان کے اندر, لبرلز کے اندر, سیکولر مائنڈڈ لوگوں کے اندر. افغانستان میں جو ہوتا رہا اس پر تو ہمت نہیں. بڑے دنیا کے چیمپئن بندے سوشل ویلفیئر کے, 40 لاکھ جو ہے وہ سیریز بےچارے شام کی مہاجرین باہر ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. اگر سنبھالا ہے ظاہری اسباب کے تحت تو مسلمان ملکوں نے سنبھالا ہے, یورپ والوں نے دروازے بند کیے ان کے لیے. یہ بات کرنی چاہیے ہمیں کھل کر. چلیے چھوڑے, تو یہ خلافت کا وعدہ ہے اللہ کا. پہلے خلافت انبیاء کو دی جاتی تھی, پہلے نبی پہلے خلیفہ. یہ خلافت کی تاریخ کتنی پرانی؟ جتنا انسان کی تاریخ. پہلے نبی پہلے انسان وہ پہلے خلیفہ ہے. اور ختم نبوت کے بعد اب یہ خلافت کا انسٹیٹیوشن اجتماعی ہو گیا. شاہ ولی اللہ فرماتے خلافت کیا رحمت اللہ علیہ, وہ تمام کام جو رسول اللہ انجام دیتے تھے اب ان کے بحاف پر یہ امت انجام دے گی. یہ خلافت ہے, یہ نیابت ہے, یہ وائزیرنسی ہے, یہ وائزیرنٹ ہونا ہے, یہ نمائندگی ہے رسول اللہ کی. یہ امت اس زمین پر اللہ اور اس کے رسول کی نمائندہ امت ہے, اور اب یہ خلافت کا انسٹیٹیوشن کلیکٹیولی ریسپانسبلٹی ہے مسلمانوں کی. اس نے فرمایا کہ اب تم میں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اللہ نے خلافت دینے کا وعدہ کیا, باقی یہ ہمارا فرض ہے. اقامت دین کی جد و جہد کرنا, اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کرنا, یہ تفصیلات آ چکی. البتہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بشارتیں ہیں. ایک حدیث ابھی اور باقی آئندہ آپ کو سناؤں گا. اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے, میرے رب نے مجھے پوری زمین لپیٹ کر دکھا دی, پوری زمین پوری زمین. میں نے اس کے مشرق بھی دیکھے اور مغرب بھی دیکھے. یہ تو زمین کی بات ہو رہی ہے. جو اللہ معراج کی شب سب کچھ دکھا چکا اپنے رسول علیہ السلام کو, تو زمین تو ایک جسٹ پوائنٹ ہے نا. بہرحال میں نے اس کے مشرق بھی دیکھے اس کے مغرب بھی دیکھے, اور میری امت کا اقتدار وہاں تک پہنچے گا جہاں تک زمین مجھے لپیٹ کر دکھائی گئی. ابھی نہیں ہوا یہ, حضرت عمر کے دور میں آدھی دنیا پر پہنچے رضی اللہ تعالی عنہ. ابھی ہونا ہے اور قیامت سے قبل ہوگا انشاءاللہ تعالی. کچھ اور احادیث بعد میں پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی. البتہ ابھی بہت کچھ سہنا ہے ہم نے, اور بہت کچھ دینا ہے اللہ کی راہ میں. اللہ کا وعدہ جھوٹوں سے نہیں ہے, اللہ کا وعدہ نام کے مسلمانوں سے نہیں. جو ایمان لائیں اور جو نیک عمل کا ثبوت پیش کریں انہیں اللہ زمین میں خلافت عطا فرمائے گا. یہ ہے اللہ کا وعدہ. اللہ میں سچا پکا مسلمان, اللہ کا سچا بندہ, اور نبی علیہ السلام کا سچا نمائندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے, تو پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی. مگر ابھی بہت مراحل ہم نے دیکھنے, مگر آئے گی اور یہ ہو کر رہے گا. اگر آج دنیا گلوبلائزیشن تک پہنچ چکی ہے تو یہ دین تو قیامت تک کے لیے وہ اس چیلنج کو میٹ کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے. مگر دین کے ماننے والوں سے بھی تو تقاضا ہے کہ تم بھی تو اللہ کے ساتھ پہلے مخلص ہو. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. قرآن کہتا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 7 میں, اے ایمان والو تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت کرے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرمائے گا. یہ ہوگا, مزید کچھ احادیث بعد میں آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. پھر کیا ہوگا؟ اللہ دین کو قوت دے گا, اور اللہ خوف کو بدل دے گا امن سے, اور اللہ ہی کی عبادت ہوگی, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. اس سب کے بعد بھی جو کفر کرے, ناشکری کرے, مسلمان ہو کر بھی ان باتوں کو نہ مانے اور محنت نہ کرے, تو فاولائک ھم الفاسقون, پھر ایسے لوگ فاسق ہوں گے. اس سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. واقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ, نماز قائم کرو, زکات ادا کرو, واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون, اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ایک اور بھی تجزیہ نوٹ کیجیے گا, آیت نمبر 56 ابھی ہم نے پڑھی, آیت نمبر 54 رسول کی اطاعت کرو, آیت نمبر 56 رسول کی اطاعت کرو, اور آیت نمبر 55 میں کیا تھا؟ خلافت کا نظام. کیا مطلب؟ رسول نے صرف نمازیں پڑھ کے سکھائی ہیں کیا؟ روزے رکھ کر دکھائے فقط؟ ترابی پڑھ کے ان کے صحابہ نے فقط دکھائی؟ رسول نے بدر کا میدان بھی سجا کر دکھایا, رسول نے فتح مکہ بھی کر کے دکھائی, اور رسول نے تبوک کا محاذ بھی دکھا دیا. تو اطاعت رسول کا بہت بڑا میدان کیا ہے؟ خلافت کا نظام قائم کرنا. رسول نے فیصلے بھی کیے. کیا آج اب آپ اور میں شریعت کے مطابق فیصلے لینے کی پوزیشن میں اس ملک میں؟ جی, شریعت کے مطابق فیصلہ لے سکتے ہیں آپ اور میں آج؟ تو کہاں ہو رہی ہے رسول کی اطاعت؟ رسول نے فیصلے نہیں دیے, عدالتی فیصلے نہیں دیے اور نافذ نہیں کرائے. تو خلافت کا قائم کرنا یہ اطاعت رسول کا تقاضا ہے, اور اگر یہ نہیں ہو رہا تو اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں ہو رہی. یہ ایک اور اس کا بڑا خوبصورت تجزیہ بھی ہمارے سامنے رہے. ایک اور اہم بات اسی آیت میں, وہ اطیعوا رسول, یہاں صرف رسول کی اطاعت کا ذکر آ رہا ہے. نماز قائم کرو, زکاۃ ادا کرو, رسول کی اطاعت کرو, لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ پھر اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زور دیا گیا. لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض, ہرگز گمان نہ کرنا کہ کافر زمین میں عاجز کرنے والے ہیں. وماواہم النار, ان کا ٹھکانہ آگ ہے. ولبئس المصیر, اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہم اجرنا من النار. اب کچھ اور ہدایات آ رہی ہیں معاشرت کے حوالے سے, اور دو تین بڑی دلچسپ باتیں بھی ہیں, توجہ فرمائیے گا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, یستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات, چاہیے کہ تمہارے غلام تمہارے پاس آنے کی تم سے اجازت لیں, اور وہ بچے جن کو ہم پپو کہتے ہیں, گڈو کہتے ہیں, وہ جو ابھی نہیں پہنچے تم میں سے شعور کی سطح تک, جو ابھی عورتوں کے معاملات سے واقف نہیں ہیں. وہاں تو بتا رہا تھا آیت نمبر 31 میں کہ ان کے سامنے تو خاتون اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہے, مگر یہاں خاص تین مواقع کے لیے اجازت کا کہا جا رہا ہے, غلاموں کو بھی اور ان بچوں کو بھی. یہ پرائیویسی کے اوقات ہوتے ہیں. کون سے؟ من قبل صلاۃ الفجر, نماز فجر سے پہلے. وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ, اور دوپہر کے وقت جبکہ تم اپنے کپڑوں کو ذرا ہلکا کر لیتے ہو, یعنی قیلولہ عربوں کا. ومن بعد صلاۃ العشاء, اور نماز عشاء کے بعد. یہ کیا ہے؟ ثلاث عورات لکم, یہ تین پردے کے اوقات ہیں. آدمی ذرا کچھ لباس بھی ہلکا کر لیتا ہے, اور اسی موقع پر زوجین کے تعلق کے قیام کا بھی کچھ ہے, قائم ہونے کا بھی امکان ہوتا ہے. تو یہ جو پرائیویسی کے اوقات ہیں, غلام بھی آئیں تو اجازت لے کر آئیں, بچے بھی آئیں تو اجازت لے کر آئیں. طواف, لیس علیکم ولا علیہم جناہم بعدہن, نہیں تم پر اور نہ ان پر ان کے علاوہ کوئی گناہ اور اوقات میں یہ آئے جائیں, کوئی حرج کی بات نہیں. طوافون علیکم بعضکم علی بعض, تم میں سے بعض بعض کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں, تو ہر وقت کی اجازت ان کے لیے نہیں ہے, لیکن تین پرائیویسی کے اوقات میں. کذالک یبین اللہ لکم الآیات, اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات یعنی احکام کو واضح فرماتا ہے. واللہ علیم حکیم, اور اللہ خوب علم رکھنے والا, خوب حکمت والا ہے. اب بچے بڑے ہو رہے ہیں بھائی, ان کا بیان آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اب ایسا نہیں کہ کوئی پپو کہا جاتا تھا وہ ہو گیا 15 سال کا 20 سال کا, حتیٰ کہ وہ 60 سال کا بھی ہو گیا, لوگ پپو کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو, تو یہ نہیں چلے گا. اب اس پر احکامات لاگو ہوں گے, اب وہ بڑے ہو رہے بچے, ان کا بیان. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ, اور جب تم میں سے یہ بچے پہنچیں شعور کی سطح کو. فَلْيَسْتَأْذِنُوكَ مَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, تو وہ اجازت لیں جیسے ان سے پہلے اجازت لیتے تھے. پہلے کہاں اجازت دیتے تھے؟ تین پرائیویسی کے اوقات میں. اب تو یہ بڑے ہو گئے, اب وہ محرم نا محرم کا فرق آئے گا, اب جب بھی ان کو آنا ہوگا تو یہ اجازت لے کر داخل ہوں گے. اب یہ بچے کیا ہو گئے جی؟ بڑے ہو گئے. یہ ہماری تربیت ہونی چاہیے, یہ ہماری تہذیب تھی, یہ ہماری اقدار تھی, سکھایا جاتا تھا. 8-9 سال سے ان بچوں کو ترغیب دلائی جاتی تھی. ہمارے بھی الحمدللہ یہ جو خواتین پردے میں ہیں, یعنی اس نشست میں شریک ہیں, 8 سال سے اوپر عام طور پر 8-9 سال, اس سے اوپر کے لڑکوں کو ہم نہیں جانے دیتے اندر. وہ خواتین ویسے ہی واپس کر جاؤ بیٹا, اپنے ابا کے ساتھ بیٹھو جاؤ, اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھو جا کر. یہ ابھی سے تربیت ہونی چاہیے. اور آپ پتہ ہے بہرحال آج کل کہ کہاں تک بچوں کے ایکسس چلا گیا اور کیا کچھ ان کو نہیں پتا چل گیا, تو اور ارلی ان باتوں کی تعلیم دینی چاہیے. اللہ ہمیں ان احکامات کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد ایک بوڑھی, جو بوڑھی عورتیں ان کے لیے ایک بات بیان ہو رہی ہے, ایک آسانی سہولت. والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا, اور جو خانہ نشیں بوڑھی عورتیں نکاح کی آرزو نہیں رکھتی. فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن, تو ان پر کوئی حرج نہیں کہ اگر وہ اپنے اضافی کپڑوں کو کچھ کم کر لیں. غیر متبرجات بزینہ, مگر یہ کہ زینت کا اظہار نہ کرتی پھریں. کیا مطلب؟ ایسی عورتیں جو بڑھاپے کو پہنچ گئی ہیں, ایسی عمر کے وہ نکاح کی خواہش بھی نہیں رکھتی ہیں, تو اضافی کپڑوں سے مراد پہلے ہی بتایا تھا سورہ نور 5-6 ہجری میں نادل ہوئی. اس سے پہلے کون سی سورہ نادل ہو چکی ہے؟ سورہ احزاب, وہ 5 ہجری میں آ چکی. وہاں سورہ آداب آیت 59 میں جلباب کا بیان ہے, بڑی چادر یا ابایا, برقع, کوٹ. یہ ہے اضافی کا معاملہ, ایڈیشنل جو باہر نکلے خاتون یا نامحرم کے سامنے ہو. تو اب اگر وہ بوڑھی خواتین ہیں کہ جو نکاح کی آرزو نہیں رکھتی, اگر وہ یہ اضافی معاملہ نہ کرے بس دوپٹہ بھی لے لیں تو کفایت کر جائے گا. البتہ غیر متبرجات بزینہ, اپنی زینت کا اظہار نہ کرتی پھریں. بعض بوڑھیوں کو بھی بہت جوان رہنے کا شوق ہوتا ہے, یہ اجازت ان کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی, یہ اجازت ان کے لیے نہیں ہے کہ وہ بھی کسی کے لیے فتنہ بن سکتی ہیں. اگلی بات, وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ, اور اگر یہ بھی بچتی رہیں تو ان کے لیے بہتر ہے. یہاں ایک امام شافعی کا قول ہے رحمتہ اللہ علیہ, جن کو سمجھ آ جائے ان کا بھلا, جن کو سمجھ نہ آئے تو کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ہر گری پڑی شے کا کوئی نہ کوئی اٹھانے والا ضرور ہوتا ہے. مجھے پتا ہے 60+ والوں کو سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے, تو فرمایا کہ وہیں استعفنا خیر لہن, یہ بھی اگر بچتی رہیں تو, یعنی یہ بھی پردے کا پورا اہتمام کریں تو بہتر ہے, ورنہ کوئی نہ کوئی بھاد حل, ہر گری پڑی شے کا اٹھانے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے. آج عجیب نظارے ہیں, دادی اماں پورا ابایا پورا نقاب کر رہی ہیں, نانی اماں پورا ابایا برقع پورا نقاب کر رہی ہیں, اور ان کی پوتی و نواسی, اللہ اکبر کبیرہ, وہ تمام حشر سامانیوں کے ساتھ دادی کے ساتھ ہی نکلی ہوئی, اور جس کے لیے تھا وہ اوپن, جس کے لیے اجازت تھی وہ اللہ کی بندی اب بھی کر رہی ہے. اللہ کے بندوں, اچھا ایک دفعہ ایسا ہوا, ایک بزرگ ہماری رشتے میں نانی تھی, اب میں یہ بھی عرض کر دوں ہاتھوں ہاتھ چلیں, 89 سال 89 ایئرس کی ایج میں ان کا انتقال ہوا. ٹھیک ہے, جب ان کو دفنایا جا رہا تھا تو ہم چھوٹے تھے, تو کہا جی دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ. بھئی کیا ہو گیا؟ تو بعد میں بتایا گیا, جب عورت کو دفن کیا جاتا ہے نا تو پردہ کرایا جاتا ہے. اچھا, جب بڑے ہوئے تو پھر ہم نے سوچا 89 سال کی بوڑھی عورت جس کا انتقال ہو گیا ہے وہ فتنہ بن سکتی ہے کسی کے لیے؟ ہاں, اس کو تو اتنا پردہ کرا رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے عورت کے کفن کے کپڑے کتنے ہیں؟ 5, مرد کے 3. اللہ اکبر, اتنا عورت کو پوشیدہ رکھنے کی تلقین ہے. 89 سال کی بوڑھی اماں سے تو پردہ کرایا جا رہا ہے, جبکہ وہ انتقال کر گئی, کسی کے لیے فتنہ تو نہیں بن سکتی. اور جو جوان لڑکیاں ہیں, کیسی حوث بھری شیطان کی اکساہٹ والی نگاہیں ان کو دیکھ رہی ہوتی, ان کو کھلا رکھا جائے؟ عجیب بات ہے, کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ سوچیے ذرا, وہ عورت جس کا انتقال ہو گیا کس کے لیے فتنہ بنے گی؟ وہاں تو اتنا اہتمام, پردہ 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 پردہ. ٹھیک ہے بھائی کریں, تو جو زندہ ہے اس کے لیے پردے کا اہتمام کیوں نہیں کرایا جاتا؟ یہ بہت بڑا سوال نشان. واللہ سمیع علیم, اور اللہ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے. اگلی آیت بھی بہت اچھا جی, آج تھوڑا سا وقت زیادہ لیں گے, اگلے سیشن میں وقت کم ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ, لیکن سورہ نور ہم ابھی اس سیشن میں مکمل کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اگلی آیت بھی سبحان اللہ, اللہ نے بہت سے رشتے گنوا دیے, اور ایک وہ مغربی بے خدا تہذیب ہے جن کے ہاں اتنے رشتے بھی آپ کو نہیں ملیں گے, اور ان رشتوں کے ہاں کھانے پینے کی توجہ دلائی گئی ہے. آج اپنے گھر میں بھی شاید کھانے کے اوقات میں بڑی ڈنڈی مار جاتا ہے انسان, مشکلات ہو گئی, لائف بہت فاسٹ ہو گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آپ اللہ کے کلام پر قربان جائیے, اللہ نے کتنے رشتے گنوائے, کتنے ناطے گنوائے کہ ان کے یہاں کھایا پیا کرو, کھا پی سکتے ہو. کیا ہے یہ؟ تاکہ تمہارا یہ بانڈنگ مضبوط رہے, تمہارے رشتے مضبوط رہیں. ہمارے ایک استاد نے ایک اور بات سمجھائی کہ بیٹا کم سے کم 4 لوگوں سے تو تعلقات اچھے ہونے چاہیے. سر کیوں؟ کہا بیٹا تمہارا جنازہ اٹھانے کے لیے کم سے کم 4 بندے چاہیے, اور اس شہر میں ہوا ہے, اور یہ 5 سال پرانی بات ہوگی, 8 سال پرانی بات ہوگی, کہ خدا کی قسم 3 افراد مشکل سے ملے جنازہ پڑھانے کے لیے اس شہر کے اندر. عجیب بات ہے. تو ہمارا دین تو اتنا پیارا, ابھی لسٹ سنیے گا آپ. ابھی اس کا پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہ کہ بعض صحابہ جب قتال کے لیے چلے جاتے تھے تو اپنے گھروں کو معذورین کے حوالے کر جاتے تھے. وہ معذورین ذرا جھجک محسوس کرتے تھے, ہم تو نہیں کھائیں گے یہاں سے. ایک یہ پس منظر ہے. ایک پس منظر جب مل جل کر کھانا کھایا کرتے تھے تو کچھ لوگ اس لیے احتیاط کرتے تھے, نہیں بیٹھتے تھے کہ ہمارے ساتھ کوئی نابینا معذور بھی بیٹھے گا, ہم جلدی کھا جائیں گے, کھا لیں گے, اس کو تکلیف ہوگی. کچھ معذورین نہیں بیٹھتے تھے کہ ہماری وجہ سے ان کو پریشانی ہو جائے گی. یہ ذرا کچھ لحاظ مروت زیادہ ہو رہا تھا, اس کی اصلاح کرائی جا رہی. اللہ اکبر. فرمایا لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج. کوئی گناہ نہیں ہے نابینا پر, نہ کسی لنگڑے پر گناہ ہے, نہ کسی بیمار پر کوئی گناہ ہے. ولا علی انفسکم, نہ تم پر کوئی حرج یا گناہ ہے. ان تاکلوا من بیوتکم, کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے. او بیوت آبائکم, یہ اپنے باپوں کے گھروں سے, جمع کے لیے ترجمہ کرنا پڑ رہا ہے مجھے. او بیوت امہاتکم, یہ اپنی ماؤں کے گھروں سے, سب کے لیے جملے استعمال ہو رہے ہیں جمع کے صیغے میں. او بیوت اخوانکم, یہ اپنے بھائیوں کے گھروں سے. او بیوت اخواتکم, یہ اپنی بہنوں کے گھروں سے. او بیوت اعمامکم, یہ اپنے چچاؤں کے گھروں سے. او بیوت عماتکم, یہ اپنی پھپھیوں کے گھروں سے. او بیوت اخوالکم, یہ اپنے ماموں کے گھروں سے. او بیوت خالاتکم, یہ اپنی خالاؤں کے گھروں سے. او ما ملکتم مفاتحہ، یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہارے قبضے میں ہیں، او صدیقکم، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے. پہلی بات تو کوئی حرج نہیں کھانے میں، دوسری بات یہ قیامت تک پڑھیں گے ہم، اور یہ ہماری معاشرت ہے، یہ ہمارے وہ رشتے ہیں، یہ ہمارے وہ ناطے ہیں جن میں محرم رشتے دار بھی آگے بہت سارے، کہ جو ہمارا دین چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہونا چاہیے. صلہ رحمی کا ہمارا دین ہمیں حکم دیتا ہے، اور یہاں تک اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چاہتے ہیں کہ اس کی عمر اور رزق میں اضافہ یعنی برکت ہو، وہ صلہ رحمی کرے، رشتے داروں کا حق ادا کرے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لا یدخل الجنت قاطع، یہ رشتے توڑنے والا، قطع تعلق ہی کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہے. اور میں تو عرض کروں کہ وہ تہذیب جہاں نکاح کا انسٹیٹیوشن نہ ہو، جہاں فیملی سسٹم برباد ہو چکا ہو، پتہ نہیں ان کو رشتے پتہ بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، کیا بتاؤں گے بچار. اور ہمارے معاشرہ کیا ہے، ایک اگر بوڑھا دادا یا دادی یا نانا یا نانی اللہ اپنے زمان میں رکھے اگر ہاسپٹلائز ہو جائے، کتنے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، خدمت کرنے والے بھی دعا کرنے والے. اور ایک بے خدا تہذیب کا حاصل کیا، وہ بوڑھا مر گیا کسی کو پتہ بھی نہیں. استغفر اللہ، کتنی پیاری تعلیم ہے ہمارے دین کی. بہرحال آگے چلتے ہیں. لیس علیکم جناح ان تاکلوا جميعا او اشتاتا، تم پر کوئی حرج نہیں اگر تم اکٹھے یعنی مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ. بعض لوگ کہتے دیکھو جی تم لوگ پردے کی باتیں کرتے ہو، سیگریگیشن کی بات کر دو، قرآن تو کرے مل جل کر کھاؤ. اللہ اکبر کبیرہ، اپنے مطلب کے پوائنٹ فوراً نکالتے. او بھائی سورہ نور بھی تو پڑھو، ابھی ہم نے سورہ نور میں اور باتیں بھی تو پڑھی، سورہ عذاب بھی پڑھیں گے، وہ بھی تم نے پڑھا. نبی کے صحابہ کو کہا جا رہا ہے نبی کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہے، فاسألوهن من وراء حجاب، سورہ احزاب آیت 53. نبی کے صحابہ کیا ایمان ہوگا، نبی کی بیویاں کیا عفت اور پاک دامنی ہوگی. نبی کے صحابہ نبی کی بیویوں سے کچھ پوچھنا یا مانگنا ہو تو حجاب کے پیچھے سے مانگنا، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے پاکیزہ تر ہے. یہ بھی تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو بھائی مل کر کھائیے، جب زیادہ لوگ ہوں، محرم نہ محرم کے معاملات آئیں تو حضرات حضرات کے ساتھ مل کر کھائیں. بھائی کس نے منع کیا، خواتین خواتین کے ساتھ کھا لیں، مل کر کھائیں، کس نے منع کیا، تب بھی پیٹ تو بھر جاتا ہے نا، کیا مسئلہ ہے اس میں. بس ایک قنات لگا دیں، پردہ کر دیں، چادر کھینچ دیں اور مل کر کھائیں، حضرات حضرات کے ساتھ مل کر کھائیں، خواتین خواتین کے ساتھ مل کر کھائیں. ایک دوسرا، ایک انڈیویجول فیملی ہے، مل کر کھانے میں برکت ہے. لیکن قرآن خود کہہ رہا ہے او اشتاتا، یا جدا جدا، کبھی وقت کا تعین ہو گیا لیکن کوئی نہیں پہنچ سکا، یا کسی کی مصروفیت ہو گئی، کوئی ٹریفک میں، کوئی شہر سے باہر، کوئی دور گیا ہوا ہے، تو کوئی اکیلا بھی کھا لے تو حرج کی بات نہیں. البتہ مل کر کھانے میں برکت بھی ہے، جیسا کہ احادیث میں ذکر آتا ہے. ایک اور ادب، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنوں کو سلام کرو اس دعائے خیر کے ساتھ، من عند اللہ، جو اللہ کے ہاں سے ہے، مبارکتن طیبہ، برکت والا ہے وہ جملہ اور پاکیزہ بھی ہے، یہ دعا برکت والی اور پاکیزہ ہے. اپنے گھر میں بھی آدمی آئے تو گھر والوں کو سلام کہے. اچھا گھر میں کوئی نہ ہو تو حدیث میں دعا آتی ہے السلام، بلکہ ہم کو یاد بھی ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر. فرشتے بھی تو ہو سکتے ہیں اور وہ بھی ہو سکتے ہیں، کون، جنات بھی ہو سکتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں. تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جب اکیلا ہو آدمی گھر میں داخل ہو رہے یہ سلام کر لے، اور جب گھر والے موجود ہو تو السلام علیکم. کیا ہے یہ، اللہ کی طرف سے یہ تحفہ ہے، اللہ کی طرف سے دعا سکھائی گئی ہے، برکت والی اور پاکیزہ بھی. اس کا سبسٹیٹیوٹ عربوں نے نکال دیا، غلط کیا، صباح بخیر مساء بخیر، صبح بخیر شام بخیر، استغفر اللہ. یا ہم ذرا غلام ابن غلام ابن غلام پتہ نہیں کیا، گڈ آفٹر نون اور گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ، استغفر اللہ. کسی کے گھر میں انتقال ہو گیا، صبح میں فون کر رہا ہوں اور میں کہہ سکتا ہوں گڈ مارننگ، بڑا افسوس ہوا آپ کے گھر میں انتقال ہو گیا، کین آئی سے دس؟ نو. کسی کی بیٹی کی طبیعت خراب ہے، گڈ ایوننگ، ارے بھائی بڑا افسوس ہوا تمہاری بیٹی کی طبیعت، کین آئی سے دس؟ نہیں. لیکن میں کہتا ہوں السلام علیکم، بھائی بڑا افسوس، السلام علیکم، یہ کیا ہے آخر، میری طرف سے سلامتی کا اعلان، اور میں تمہارے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہوں اور السلام ذات اللہ سے دعا کرتا ہوں. کتنی پیاری بات ہے، اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ ہمیں سلام کو عام کرنے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. تحیت من عند اللہ مبارکتن طیبہ، یہ اللہ کے ہاں سے دعائے خیر کا تحفہ ہے، برکت والا اور پاکیزہ. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تمہارے لیے احکام کو واضح فرماتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو. آخری رکوع ہے مختصرا انشاءاللہ اس سورہ نور کا، سچے ایمان والوں کی بات اور اجتماعیت کی اہمیت کا بیان، ڈسپلن کا بیان، نظم و ضبط کا بیان. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، بے شک مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان لائے، واذا كانوا معه على امر جامع، اور جب وہ کسی اجتماعی طور پر کیے جانے والے کام میں رسول علیہ السلام کے ساتھ جمع ہوتے ہیں، لم يذهبوا، تو نہیں جاتے، حتی يستأذنوا، جب تک کہ اجازت نہ لیں. یہ ڈسپلن جماعتی زندگی کا ڈسپلن، امیر موجود ہے، امیر کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے، جو بھی ذمہ دار ہے وہ امیر ہی ہوتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے. آگے فرمایا ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، بے شک جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں یہی لوگ ہیں جو اللہ اور آپ اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں. یہ ہے سورہ نور 6 ہجری، یہاں کہا جا رہا ہے جو اجازت مانگتے ہیں وہ ایمان والے ہیں. اور ہم نے پڑھا تھا سورہ توبہ آیت نمبر 45، وہاں ذکر آیا تھا جو اجازت مانگتے ان کا ایمان نہیں، وہاں ایک بات کہی تھی وہی یہاں پر کہہ رہا ہوں. وہ غزوہ تبوک کا بیان تھا، نفیر عام، ہر ایک کا نکلنا لازم، اجازت کا سوال ہی نہیں، اللہ کے معذور اور بیمار کوئی ہو یا خواتین ہو. وہاں جو اجازت مانگ رہا اس کا ایمان نہیں. سورہ توبہ غزوہ تبوک کا بیان، سورہ توبہ کی آیت 45، وہ ہے 9 ہجری، یہ ہے 6 ہجری، ابھی نفیر عام نہیں ہے. تو ابھی اجازت کوئی مانگ رہا ہے تو گویا کہ وہ اجازت تو مانگ رہا ہے، اس کے ایمان کی گواہی دی جا رہی. البتہ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ، بس اگر وہ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت مانگیں تو اے نبی اجازت دے دیں جس کو آپ چاہیں، لیکن وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگیں. اجازت دینے کا اختیار اے نبی آپ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب دینی اجتماعیت ہوگی تو امیر کا ہے، اجازت مانگنے والا تیار ہے، اجازت نہیں ملے گی تو میں نہیں جاؤں گا. یہ باتیں بھائی ایسے نہیں سمجھ آتی. یہ قرآن کے ان چند مقامات میں سے ہے. اگر رسول اللہ علیہ السلام کی 23 برس کی محنت اور جماعتی زندگی جو آپ نے صحابہ کے ساتھ بسر کی، اگر وہ پوری جد و جہد سامنے نہ ہو اور کسی درجے میں بندہ خود اجتماعیت میں نہ جڑے، تو یہ مقامات مشکل سے سمجھ آتے ہیں، بڑے آرام سے آدمی گزر جاتے ہیں. ابھی ایک اور ایسی بات آگے آیا چاہتی ہے. اچھا، آپ جس کو چاہیں اجازت دے دیں، لیکن وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگے. کیوں؟ بہرحال انہوں نے اپنے کسی انفرادی ذاتی کام کو دین کے کام پر ترجیح تو دے دی نا. اے نبی آپ بخشش مانگے. اچھا بھائی، غلطی وہ کرے تو وہ بخشش مانگے، آپ کیوں مانگے؟ رسول اللہ تو رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو بھی ہم میں سے ذمہ دار یا امیر ہوگا، دل میں ایک بات تو آئے گی نا، افراد تھے 15 کام کرنا تھا، 15 نے یہ چلا گیا تو مشکل ہو جائے گی، کچھ نہ کچھ آئے گا نا دل میں. تو اس کو صاف کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے استغفار کیجیے. اور دوسروں کے لیے دعا کرنے میں بڑی کنجوسی ہے آج کل، لیکن جب بندہ دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے بارے میں دل بالکل صاف ہو جاتا ہے. یہ اجتماعی زندگی کے نفسیاتی مسائل ہیں جن کا بیان ہو رہا ہے. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا. اللہ اکبر. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بلانے کو آپس کے ایک دوسرے کے بلانے کی طرح مت لینا. وہ اللہ کے رسول ہیں، جب پکاریں لبیک کہو، جب تقاضا کریں سمعنا وعطانا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. ایک یہ مفہوم ہے. دوسرا، لا تجعلوا دعاء الرسول، رسول کو پکارنا، رسول سے کلام ایسا نہ کر لینا اس کو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو. وہ رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ادب احترام ملحوظ رہے. سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 میں پڑھیں گے، اگر تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند ہو گئی تو تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. تو یہ دونوں پہلو ہیں، نہ رسول کے بلانے کو عام لوگوں کے بلانے کی طرح سمجھو، دو، نہ رسول کو تم پکارو کچھ کلام کرو تو عام لوگوں کے کلام کی طرح سمجھو، احتیاط. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، یقینا اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو تم میں سے جو نظریں بچا کر کھسک لیتے ہیں. سمجھ آئے؟ اب کوئی کہے گا یہ کیا ترجمہ کر رہے ہیں، یہ لفظ کھسکنا پرانی اردو میں سٹکنا، مجھے سمجھ آتا کھسکنا کیا مطلب. محفل سجی لی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی، منافقین بھی چاروں نشار آ کر بیٹھ گئے. اب آ رہے جی فلاں جگہ مہم پر جانا ہے، فلاں انفاق کا جو ہے وہ تقاضا آ رہا ہے، تو وہ منافق تو جوتیاں بھی کہیں کونے پہ رکھ کر ہی بیٹھا ہوگا ہاتھ میں، اور ذرا رسول اللہ ادھر دوسری طرف دیکھیں وہ پیچھے سے کھسک لے. یہ سمجھ آ گئی بات؟ یہ کب سمجھ آئے گی؟ یا تو وہ جماعتی زندگی جو رسول اللہ علیہ السلام کی تھی، جہاں تقاضے آ رہے تھے وہ سامنے ہو، یا کسی درجے میں بندہ جماعتی زندگی میں جڑا ہوا ہو تب جب آتا ہو پھر پیسے دینے پڑیں گے, پھر وقت لگانا پڑے گا, بھائی میری بیوی بچے بھی ہیں میرے, تو یہ بھی, تو بھائی تو اکیلا ہے کیا شادی شدہ, باقی سارے کنوارے ہیں, باقی سب کے بیوی بچے نہیں ہیں, باقی سب کے ساتھ پیڑ نہیں لگا ہوا, باقی سب کے ساتھ معاش کی محنت نہیں لگی ہوئی, تم اکیلے تنہا اس خواب کے پر لگے گا تم میں. یہ ہے جماعتی زندگی کے مسائل, اور بخدا یہ مقامات سے گزر جاتے ہیں اگر وہ رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی اور محنت سامنے ہو اور جماعتی زندگی کے تصورات سامنے ہوں, تو پھر یہ مقامات بالکل واضح طور پر سمجھ آتے ہیں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. بس جو لوگ رسول اللہ علیہ السلام کے حکم کے خلاف کرتے ہیں چاہیے کہ ڈریں کہ ان پر کوئی آفت نہ آ جائے یا ان کو کہیں دردناک عذاب نہ پہنچ جائے. یہ اللہ کے رسول کی اطاعت سے فرار اختیار کرنے والوں کے لیے ڈراوا. الا ان للہ ما فی السماوات والارض, آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے. قد یعلم ما انتم علیہ, یقینا اللہ جانتا ہے جس حال پر تم ہو, ساری کیفیت تمہاری اللہ کے علم میں ہے. ویوم یرجعون الیہ, اور اس دن کے جب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے. فینبئوہم بما عملوا, اللہ انہیں بتا دے گا جو لوگوں نے عمل کیا. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ ہر ہر شے کو خوب جاننے والا ہے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.